السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے واضح کیا ہے کہ سفارتکاروں سے مبینہ ناروا سلوک کے بارے میں امریکہ کی طرف سے وزارت خارجہ کو ابھی تک کوئی باضابطہ شکایت موصول نہیں ہوئی۔ خیال رہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے بدھ کو کانگریس کو بتایا تھا کہ پاکستان میں تعینات امریکی سفارتکاروں سے برا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے حکام کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو کی حالیہ مہم کے دوران صوبے میں 5 سال سے کم عمر کے 44 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پھلائے گئے ہیں، لیکن اب بھی صوبے میں 34,000 سے زائد بچے پولیو ویکسیشن سے محروم ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے نگراں وزیراعظم کی تقرری کا معاملہ کھٹائی میں پڑنے کا ذمہ دار حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کو قرار دیا ہے۔ اور بھارتی فوج نے بھارتی کشمیر میں متعین اپنے ایک افسر کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہے سری نگر سے جو ہم پیش کریں گے آپ کے لیے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں جمعرات کے روز خود کش دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ لیبیا کے شہر بنغازی میں جمعرات کی رات ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اور کینیڈا کی پولیس 2 مشتبہ افراد کو تلاش کر رہی ہے جو اونٹاریو کے ایک ریستوران میں جمعرات کی رات ایک بم دھماکے میں ملوث تھے۔ ہالینڈ اور آسٹریلیا نے جمعے کے روز ملائیشیا کے مسافر طیارے کو تباہ کرنے کا ذمہ دار قانونی طور پر روس کو ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس سے ہرجانہ طلب کریں گے۔ شمالی کوریا نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات منسوخ کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی وقت بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اور اقوام متحدہ کے نگراں ادارے برائے جوہری توانائی نے جمعرات کو کہا ہے کہ ایران سن 2015 کے بین الاقوامی سمجھوتے کے تحت لاگو پابندیوں پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو ایک شہ سرخی دی کہ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اسلام آباد پر امریکی سفارتکاروں کے ساتھ بدسلوکی کا الزام لگایا ہے۔ اس ہفتے ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی میں ایک عوامی سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ ہماری وزارت خارجہ کے عہدیداروں کے ساتھ خراب سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس پر پاکستانی محکمہ خارجہ نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہے اور کیا وہ کہہ رہے ہیں، اس پہ کے لیے جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ جی اشتیاق، کیا رد عمل سامنے آیا ہے وزارت خارجہ کا؟
جی، پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان سے جب امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے بیان پر رد عمل پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت تک امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کسی طرح کا باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں مختلف ممالک کے سفرا تعینات ہیں اور ان کو ہر ممکن وہ سہولت دی جا رہی ہے جو کہ بین الاقوامی سفارتی آداب کے مطابق ہے۔ مائیک پومپیو نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے لیے جو امداد ہے، عسکری امداد، سیکیورٹی امداد، وہ 2018 میں انتہائی کم کر دی گئی ہے اور آئندہ سال اس میں مزید کمی ہوگی۔ اس پر پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ خود امریکی عہدیدار بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ واشنگٹن کی طرف سے ملنے والی سیکیورٹی اعانت نے اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے میں، اور خاص طور پر ملک کے قبائلی علاقوں میں جو شدت پسندی کے خلاف کامیابی ملی ہے اس میں امریکی اعانت کا کافی کردار ہے۔ تو سفرا کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی رد عمل نہیں ملا، اور جبکہ اعانت کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی اعانت کافی اہم ہے۔ واضح رہے کہ رواں ماہ کی 11 تاریخ کو پاکستان اور امریکہ دونوں نے اپنے اپنے ہاں تعینات ایک دوسرے کے ممالک کے جو سفارتکار ہیں ان کی نقل و حرکت محدود کرنے سے متعلق جو پابندیاں تھیں ان کا نفاذ شروع کر دیا ہے. یعنی 25 کلو اب اس کے بعد 25 کلومیٹر یا 25 میل یا 40 کلومیٹر کے سے باہر اگر کوئی سفیر جہاں وہ تعینات ہیں جانا چاہیں گے تو ان کو متعلقہ حکام سے اجازت لینا ہوگی.
جی ہاں, یہ پابندی یہاں بھی ہے اور یہاں جو سفارتکار ہیں پاکستان کے ان پر بھی یہ پابندی عائد کی گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں یا پاکستان میں کوئی وفود کے درمیان کوئی تبادلہ خیال ہو رہا ہے اور اس پر کوئی بات چیت کی جا رہی ہے؟
جی, اب تک جو پاکستانی حکام کی طرف سے بتایا گیا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر بات چیت جاری ہے, لیکن یہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے ابھی تک یہ واضح نہیں, کیونکہ یہ جو بات چیت ہے پاکستان کی طرف سے تو یہی کہا جا رہا ہے پچھلے کئی ہفتوں سے کہ مختلف سطحوں پر رابطے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کشیدگی اور سفارتی تناؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے دونوں ممالک کی خواہش تو رکھتے ہیں, لیکن ابھی تک وہ کسی سیم پیج یعنی کسی مشترکہ جو لائے عمل ہے اس پر وہ اتفاق نہیں کر سکے ہیں.
جی اشتیاق, اب ایک دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے متعلق کچھ بیان دیا ہے ایک ٹی وی چینل پر, وہ کیا تفصیلات ہیں اس کی؟
جی, بھارتی اخبار میں ایک خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو جب باؤ کانفرنس میں شرکت کے لیے چین گئے تھے تو اس موقع پر چین کے عہدیداروں نے ان سے کہا تھا کہ حافظ سعید کو پاکستان سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے. اس خبر کے بعد پہلے گزشتہ روز چین کی جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے اسے ایک بے معنی قرار دے کر مسترد کیا تھا, اور اب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے جب ایک انٹرویو میں یہ سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر چین کی طرف سے کوئی بات نہیں کی گئی اور نہ ہی چین کی طرف سے اس بارے میں کوئی تجویز دی گئی ہے کہ حافظ سعید کو کہیں اور منتقل کیا جائے. حافظ سعید کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تناؤ کی ایک بڑی وجہ ہے, اور حافظ سعید کو امریکہ کی طرف سے بھی تعزیرات کا سامنا ہے, تو یہ معاملہ اس لیے پاکستان کے میڈیا میں خاصا گرم رہا گزشتہ دو روز کے دوران, اور پھر بالآخر جب ایک انٹرویو میں وزیر اعظم سے پوچھا گیا تو پھر انہوں نے اس کی تردید کی.
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں اشتیاق, جن سے ہم بات کر رہے تھے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے حکام کا کہنا ہے کہ انسدادی پولیو کی حالیہ مہم کے دوران صوبے میں 5 سال سے کم عمر کے 44 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ہیں, لیکن اب بھی صوبے میں 34,000 سے زائد بچے پولیو ویکسینیشن سے محروم ہیں. انسدادی پولیو مہم کے صوبائی دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق رواں مہینے میں صوبے کے مخصوص اضلاع میں 5 سال سے کم عمر 44,66,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جانے تھے, جن میں سے 44,32,000 بچوں تک رضاکاروں کی رسائی ممکن ہو سکی. حکام نے تصدیق کی ہے کہ پولیو ویکسین سے محروم رہنے والوں میں 26,000 سے زائد ایسے بچے بھی شامل ہیں جن کے والدین نے انہیں قطرے پلوانے سے انکار کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے نگراں وزیراعظم کے تقرری کا معاملہ کھٹائی میں پڑنے کا ذمہ دار حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کو قرار دے دیا ہے. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے واضح کیا ہے کہ نگراں وزیراعظم کے لیے اب وزیراعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات نہیں ہوگی, اور اسپیکر قومی اسمبلی کو پارلیمانی کمیٹی کے لیے خط لکھا جائے گا. اب کچھ بین الاقوامی خبریں ہیں. عراق کے دارالحکومت بغداد میں جمعرات کے روز خود کش دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں. ایک فوجی ترجمان نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ یہ حملہ شہر کے شمال مشرقی شیعہ اکثریت کے مغربی علاقے میں ہوا. حملہ آور نے بارود سے بھری اپنی جیکٹ کو اس وقت دھماکے سے اڑا دیا جب سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے سقلافیہ پارک کے مرکزی دروازے پر روکا. بارودی مواد پھٹنے سے کئی افراد موقع پر ہی ہلاک اور زخمی ہو گئے. ابھی تک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. لیبیا کے شہر بنغازی میں جمعرات کی رات ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. یہ بم شہر کے سب سے بڑے ہوٹل تبستی کے نزدیک ایک سڑک پر پھٹ گیا. کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. کینیڈا کی پولیس دو مشتبہ افراد کو تلاش کر رہی ہے جو انٹاریو کے ایک ریستوران میں جمعرات کی رات ایک بم دھماکے میں ملوث تھے. انہیں سیکیورٹی کیمرے میں دیکھا گیا جب وہ دھماکے سے پہلے ریستوران میں داخل ہو رہے تھے. عہدیداروں نے بتایا کہ دھماکے میں 3 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں. ابھی تک کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. ہالینڈ اور آسٹریلیا نے جمعے کے روز ملائیشیا کے مسافر طیارے کو تباہ کرنے کا ذمہ دار قانونی طور پر روس کو ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس سے ہرجانہ طلب کریں گے. ملائیشیا کی پرواز 17 چار سال پہلے مشرقی یوکرین کے اوپر پرواز کر رہی تھی جب وہ میزائل لگنے سے تباہ ہوئی اور اس میں سوار 298 مسافر اور عملہ ہلاک ہو گیا. ہیگ میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے ہالینڈ کے وزیر خارجہ اسٹیف بلاک نے کہا کہ اب یہ بات بغیر کسی اختلاف کے ثابت ہو چکی ہے کہ MH17 کو لگنے والے راکٹ اور روسی افواج میں براہ راست رابطہ تھا. بلاک نے کہا کہ ممکنہ طور پر دوسرا قدم یہ ہوگا کہ ماسکو سے رد عمل معلوم کرنے کے بعد یہ کیس بین الاقوامی عدالت میں پیش کیا جائے گا. اور شمالی کوریا نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات منسوخ کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی وقت بات چیت کے لیے تیار ہیں. شمالی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کم کائے گون کی جانب سے جمعرات کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں صدر ٹرمپ کی مفاہمتی کوششوں کو بھی سراہا گیا. صدر ٹرمپ نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ وہ شمالی کوریا کی جانب سے حالیہ اشتعال انگیز بیانات کے رد عمل میں 12 جون کو سنگاپور میں ہونے والی شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ اپنی طے شدہ ملاقات منسوخ کر رہے ہیں. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ہمارا ایک اور بلیٹن پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے فیس بک لائیو پر پیش کیا جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. فاٹا کے قانون سازوں کے پارلیمانی لیڈر شاہ جی گل آفریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ فاٹا میں اصلاحات کے بل کی منظوری ایک تاریخی پیش رفت ہے جس سے خطے میں امن آئے گا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے محمد اشتیاق نے.
سیاسی رہنماؤں نے دہشت گردی سے متاثرہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اصلاحات اور فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کو تاریخی پیش رفت قرار دیا ہے. قومی اسمبلی سے منظوری کے ایک روز بعد جمعے کو پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ نے فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام اور قبائلی علاقوں میں اصلاحات سے متعلق آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کر لی. فاٹا سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر شاہ جی گل آفریدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ قبائلی علاقوں کے انضمام سے امن کی حقیقی راہ ہموار ہوگی.
اس لیے امن کا راہ ہموار ہوگا کہ اگر جس کے ساتھ زیادتی ہوتا ہے اس کو انصاف کا دروازہ ملتا ہے, جو غلط ہوتا ہے اس کو سزا ملتا ہے, آٹومیٹکلی امن آ جائے گا. اچھا, یہاں اگر آئین اور قانون ایکسٹینڈ ہو گیا تو وہاں بغیر ویزے کا یا بغیر لیگل ڈاکومنٹیشن کا وہاں کوئی نہیں رہ سکے گا, جیسے ہم پاکستان میں نہیں رہ سکتا ہے باقی ملک میں. تو ظاہر ہے کہ یہ امن کی طرف بہت بڑی پیش قدم ہے, اور یہ نہیں کہ صرف ہمارے قبائلیوں کے لیے اور ہمارے پاکستان کے لیے, ہم سے زیادہ افغانستان کے لیے, کیونکہ ہمارا 1700 کلومیٹر قبائلی علاقے کا بارڈر افغانستان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس کا فائدہ افغانستان کو بھی پہنچے گا, کیونکہ ہمارے علاقے سے ابھی کوئی افغانستان میں لڑنے کے لیے نہیں جائے گا.
شاہ جی گل آفریدی کا کہنا تھا کہ اس نئی قانون سازی کے بعد اب قبائلی عوام کو کوئی اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا. ان کا کہنا تھا کہ ملک کی سیاسی جماعتوں اور عسکری قیادت کا اس معاملے پر اتفاق رائے بہت بڑی کامیابی ہے.
بہت بڑی کامیابی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نیشنل ایشو کے اوپر آج تک اتنی سب سیاسی پارٹیاں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری باقی ادارے کبھی بھی ایک پیچ پر نہیں ہو گئے تھے, اور اگر یہ ایک طرح سٹیپ لیا گیا جو کہ ایک بہت بڑا کام تھا, تو آئندہ کے لیے بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے اداروں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ اگر ہم ایک پیج پر نہیں ہوتے تو نہ ہمارا ملک میں امن آ سکتا ہے, نہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے, نہ ہمارے ملک میں بےروزگاری ختم ہو سکتا ہے.
پاکستان کے سابق مشیر خارجہ اور فاٹا سے متعلق اصلاحات تیار کرنے والی کمیٹی کے سربراہ سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ اس قانون سازی کے بعد اب عملی اقدامات شروع ہو سکیں گے. لیکن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کی مخالف ہیں۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور بعض دیگر قانون ساز یہ کہہ چکے ہیں کہ فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے لیے 31ویں آئینی ترمیم کی منظوری وہاں اصلاحات کے نفاذ کی جانب پہلا قدم ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے دو طرفہ مشاورت کے سلسلے میں شرکت روک دی ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان سربراہی ملاقات کے لیے ضروری ہوتی۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین کی رپورٹ کے مطابق مسٹر پومپیو نے سینٹ کی خارجہ کمیٹی کے سامنے پیشی کے دوران صدر ٹرمپ کی جانب سے اس تاریخی فیصلے کی منسوخی کے بارے میں اضافی توجیحات پیش کیں۔ رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
صدر ٹرمپ کی جانب سے کم یونگ ان کو لکھے گئے خط کے منظر عام پر آنے کے کچھ ہی دیر بعد وزیر خارجہ پومپیو نے سربراہی اجلاس کی منسوخی کا تمام الزام پیونگ یانگ پر ڈال دیا۔
I regret the statements that the North Koreans have made over the past few days.
میں شمالی کوریا کی جانب سے گزشتہ چند دنوں میں دیے گئے بیانات کی مذمت کرتا ہوں اور اس حقیقت کی کہ ہم دونوں کی ٹیموں کے درمیان وہ تیاری نہیں ہو سکی ہے جو کسی کامیاب سربراہی اجلاس کے انعقاد کے کسی موقع کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر پومپیو کے۔ اور ڈیموکریٹک سینیٹر باب مینڈیز نے کہا کہ انتظامیہ کو اس بارے میں تعجب نہیں ہونا چاہیے تھا کہ شمالی کوریا اس طرح سے عمل کر رہا ہے جیسا کہ وہ اکثر اوقات بین الاقوامی مذاکرات میں کرتا ہے، اور یہ کہ یہ رکاوٹیں قابل قیاس تھیں۔
Many of us were deeply concerned that the lack of deep preparation that is necessary before such a summit is even agreed to was not taking place.
اس بھرپور تیاری کے فقدان پر فکر مند تھے جو ایسے کسی سربراہی اجلاس پر صرف متفق ہونے کے لیے ہی ضروری ہوتی ہے اور جو نہیں ہو رہی تھی، اور اب ہم اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ لیبیا کے ماڈل کا مسلسل حوالہ ان نتائج کے حصول کی کوشش کا کوئی سفارتی طریقہ ہے جو ہم شمالی کوریا میں چاہتے ہیں، کیونکہ وہ لیبیا کے سابق لیڈر معمر قذافی کے لیے بہت زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوا تھا۔ یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک سینیٹر باب مینڈیز کے۔ اور اس کے برعکس ریپبلکن سینیٹر کوری گارڈنر نے کہا کہ سربراہی اجلاس کو ٹرمپ نے نہیں، کم نے التوا میں ڈالا ہے۔
I think Kim Jong-un has walked away from a historic opportunity for peace and should be held accountable for his decision.
میرا خیال ہے کہ کم یانگ نے امن کے تاریخی موقع سے انحراف کیا ہے اور انہیں اپنے فیصلے پر جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے، اور وہ اندرونی کشمکش جو لازمی طور پر کم یونگ ان کے ذہن میں ہو رہی تھی، پروپیگنڈا کرنے والے کم اور امن ساز کم کے درمیان ہو رہی تھی، تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ پروپیگنڈا کرنے والا کم اندرونی طور پر غالب آ گیا، اور یہ کہ امن اس پروپیگنڈے سے ہار گیا۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن سینیٹر کوری گارڈنر کے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر شاہین نے مسٹر پومپیو سے پوچھا کہ شمالی کوریا کے سلسلے میں انتظامیہ کا اگلا قدم کیا ہوگا، تو وزیر خارجہ نے جواب دیا معمول کی صورتحال، جس سے مراد یہ تھی کہ حالات جوں کے توں رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیانگ یانگ پر امریکی قیادت کے تحت دباؤ کی مہم جاری رہے گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جمعرات کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان پر کہ وہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ 12 جون کو ہونے والی میٹنگ منسوخ کر رہے ہیں، رد عمل کی بوچھاڑ ہو گئی ہے۔ اس میں اس کی حمایت اور اس پر مایوسی دونوں شامل تھے۔ ٹرمپ نے کہا کہ پیونگ یانگ کی طرف سے مخالفانہ بیانات نے جزیرہ نما کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے سے متعلق طویل عرصے سے تجویز کی جانے والی اس میٹنگ کو فی الوقت نامناسب کر دیا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ نائب صدر مائک پینس اور قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کے حالیہ بیانات شمالی کوریا کے معاملے میں مددگار ثابت نہیں ہوئے۔ تاہم جمعے کے روز شمالی کوریا کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک اب بھی امریکہ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامنگار سیلا تیسا ہوک اور مائیکل براؤن کی رپورٹوں کے ساتھ مدثرہ منصر۔
شمالی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کم کائے گون نے جمعے کے روز کہا کہ اگرچہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ جون میں ہونے والی سربراہ ملاقات منسوخ کر دی ہے، تاہم شمالی کوریا اب بھی معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے سی این اے کے ذریعے جاری کردہ ایک بیان میں پہلے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ پیونگ یانگ امریکہ کے ساتھ معاملات کسی بھی وقت کسی بھی طریقے سے طے کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ شمالی کوریا صدر ٹرمپ کی ان کوششوں کا احترام کرتا ہے جو امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان سربراہ ملاقات کے لیے کی گئیں، اور جو اس کے مطابق کسی بھی اور صدر کے مقابلے میں بے مثال ہیں۔ ٹرمپ نے جمعرات کو جون میں ہونے والی سربراہ ملاقات منسوخ کرتے ہوئے تعصب کا اظہار کیا تھا، تاہم امید ظاہر کی تھی کہ یہ ملاقات مستقبل میں کسی وقت ہوگی۔
All of the Korean people, north and south, deserve to be able to live together in harmony, prosperity and peace.
شمالی اور جنوبی کوریا کے تمام عوام کا حق ہے کہ وہ مل جل کر خوشحالی اور امن کے ساتھ زندگی گزاریں۔ روشن اور خوبصورت مستقبل صرف اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ایٹمی ہتھیاروں کا خطرہ دور کر دیا جائے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ ٹرمپ کے اس اعلان سے گھنٹوں پہلے شمالی کوریا نے خیر سگالی کے اظہار کے طور پر ایٹمی تجربات کی اپنی تنصیب منہدم کر دی تھی۔ بعض تجزیہ کار ٹرمپ کے اعلان کے وقت پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ کیلیفورنیا میں مڈل بری انسٹیٹیوٹ کی میلیسا ہینہم کہتی ہیں،
انٹرنیشنل رپورٹرز ہیو جسٹ وٹنسڈ دس ڈیٹونیشن اینڈ ہیو ٹرمپ ایشو ا کینسلیشن آف دی سمٹ۔ بین الاقوامی نگاروں
نے ابھی اس انہدام کو دیکھا اور چند گھنٹے بعد ہی ٹرمپ نے سربراہ ملاقات منسوخ کر دی، جو کم جونگ ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوا ہوگا۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو کے حالیہ دورے کے نتیجے میں پیونگ یانگ نے تین امریکی یرغمالوں کو رہا کر دیا تھا، مگر اس کے لیڈروں نے یہ خیال کر کے کہ ان کے ملک کا موازنہ لیبیا سے کیا جا رہا ہے خاصی برہمی کا اظہار کیا۔ لیبیا نے سن 2003 میں اپنا ایٹمی پروگرام، جو ابھی ابتدائی مراحل میں تھا، ترک کر دیا تھا، مگر اس کے برعکس شمالی کوریا ایٹمی ہتھیار پہلے ہی بنا چکا ہے۔ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس نے شمالی کوریا کے برہم رد عمل کو سربراہ ملاقات منسوخ کرنے کے لیے جواز کے طور پر استعمال کیا۔ جیمس میکیون سینٹر فار آرمز کنٹرول اینڈ نان پرولیفریشن سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
The Vice President and the National Security Advisor John Bolton have been laying the groundwork for the last couple of weeks, in my view, to attempt to cancel this summit.
And they've been doing that by saying things like, قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن گزشتہ دو ہفتوں سے میرے خیال میں بنیادی طور پر راہ ہموار کر رہے تھے کہ یہ میٹنگ منسوخ کی جا سکے، اور وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شمالی کوریا وہی کرے جو لیبیا میں معمر قذافی نے کیا تھا اور جو ایٹمی پروگرام کو لازمی طور پر ترک کرنے کے بارے میں ہے۔ شمالی کوریا کے امور کے تجزیہ کار جیمز میکیون کہتے ہیں کہ یہ توقع کرنا حقیقت سے روگردانی تھی کہ پیونگ یانگ ایک دم اپنا ایٹمی پروگرام ترک کرنے پر رضامند ہو جائے گا۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ میٹنگ منسوخ ہونے سے سفارتکاروں کو شمالی کوریا سے بات کرنے اور مستقبل میں کسی سفارتکاری کی راہ ہموار کرنے کا وقت مل جائے گا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے بارے میں امریکہ اور شمالی کوریا کے نظریات مختلف ہیں، اور یہ کہ مستقبل میں اس موضوع پر کسی بات چیت کے لیے مکمل اور خاموشی سے تیاری کی ضرورت ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رواں سال جون میں مسیحی برادری کے لیے سب سے مقدس شہر ویٹیکن سٹی اور کراچی کے درمیان رابطے مضبوط ہو جائیں گے اور دونوں شہروں میں قربت بڑھ جائے گی۔ اس کی وجہ کراچی کے آرچ بشپ جوزف کوٹس ہیں، جو 29 جون کو رومن کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی جانب سے اعلان کردہ 14 نئے کارڈینلز میں شامل ہو جائیں گے۔ کراچی کے لیے یہ ایک بڑا اعزاز ہے۔ پاکستان کے لیے بھی خبر باعث مسرت ہے۔ جب سے یہ خبر آئی ہے، پاکستانی مسیحی نہیں بلکہ ارباب اختیار بھی بہت خوش ہیں۔ اس کا ثبوت وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جوزف کوٹس کو دی جانے والی مبارکباد اور ان سے بذات خود چرچا کر ملاقات ہے۔ جوزف کوٹس تاریخ کی دوسری پاکستانی شخصیت ہیں جنہیں یہ عہدہ ملے گا۔ ان سے قبل پاکستان سے آرچ بشپ جوزف کارڈرو بھی کارڈینل رہ چکے ہیں، تاہم 1994 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پوپ فرانسس نے جوزف کوٹس کو کارڈینل بنائے جانے کا اعلان گزشتہ ہفتے ویٹیکن سٹی میں اپنے خطاب میں کیا تھا۔ فلسفے میں ڈاکٹریٹ کرنے والے بشپ جوزف انگریزی، اطالوی، جرمنی، فرینچ، اردو، پنجابی اور سندھی سمیت 7 زبانوں پر عبور رکھتے ہیں۔ جوزف کوٹس کو سن 2012 میں ایوریسٹ پنٹو کے انتقال کے بعد کراچی کا آرچ بشپ مقرر کیا گیا تھا۔ عوامی جمہوریہ کانگو کی حکومت کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ ملک کے دور دراز شمال علاقے میں کشتی کے ایک حادثے میں 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تشوایا صوبے کے نائب گورنر ریچرڈ ایمبیو لیوک نے اے ایف پی کو بتایا کہ ہم نے بدھ کے روز 49 افراد کو تلاش کر لیا ہے، جبکہ ایک ابھی لاپتہ ہے۔ ایک اور نائب گورنر نے رائٹرز کو بتایا کہ تقریباً اتنے ہی لوگ حادثے میں زندہ بچ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے نگراں ادارے برائے جوہری توانائی نے جمعرات کو کہا ہے کہ ایران سن 2015 کے بین الاقوامی سمجھوتے کے تحت لاگو پابندیوں پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کو معاہدے سے الگ کرنے کے بعد معائنہ کاروں کی جانب سے پیش کردہ یہ پہلا تخمینہ ہے۔ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے نے کہا ہے کہ جس سطح تک یورینیم کی افزودہ یورینیم کو ذخیرہ کرنے اور دیگر سرگرمیاں طے کی گئی تھیں، ایران ان حدود کی پاسداری کر رہا ہے۔ تاہم اقوام متحدہ نے معائنے کی لازمی رسائی کو محدود کرنے پر ایران کی سرزنش کی۔ اقوام متحدہ کا یہ تخمینہ ایسے میں سامنے آیا ہے جب جوہری سمجھوتے کی نئی شرائط پر مذاکرات کے لیے اسلامی جمہوریہ کو پھر سے مذاکرات کی میز پر لانے، اس کے بیلسٹک میزائل تجربات کو بند کرانے اور مشرق وسطی کی جانب سے اس کی فوجی پیش قدمی کو روکنے پر مجبور کرنے کے لیے امریکہ نے نئی تعزیرات عائد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ساری دنیا کی طرح یہاں پورے امریکہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تمام چھوٹی بڑی مساجد میں افطار و ڈنر اور تراویح کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور نمازیوں کا جوش و خروش اور حاضری بھی مثالی ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں الیگزینڈریا ورجینیا کے خطیب، مدرس اور معلم ڈاکٹر ظفر اقبال نوری سے پوچھا کہ ان کی مسجد میں اس ماہ مبارک کا کیا اہتمام ہوتا ہے، تو ڈاکٹر نوری نے بتایا۔
جی الحمدللہ، پورے امریکہ میں مختلف اسٹیٹس میں جتنے اسلامی مراکز ہیں، مساجد ہیں، ادارے ہیں، تنظیمات ہیں، وہ پہلے سے ہی انتظامات شروع کر دیتے ہیں اور پہلے ہی مساجد کی صفائی ستھرائی اور اس کا اہتمام، تراویح کا، پورے رمضان کا، افطار کروانے کا اور سال کے جو شب نوافل کا، شب داریوں کا، قرآن حکیم کی سماعت کا سارا انتظام ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہاں پہ ورجینیا میں الیگزینڈریا بیسڈ ہیں ہم، انٹرنیشنل پیس مشن کے تحت جو انتظام کرتے ہیں، اس پورے 30 دن کے لیے تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، شام کو افطار کا اہتمام ہوتا ہے، رات کو درس قرآن جو ہے ہر روز ہر رات میں تراویح کی نماز سے قبل، چونکہ آج کل ذرا لیٹ عشاء داخل ہوتی ہے تو اس لیے پہلے ہی درس قرآن ہو جاتا ہے، خلاصہ بیان ہوتا ہے جو ہم ہمارے حفاظ کرام سناتے ہیں، اس کو پہلے اور مساجد میں بھی اور ہماری مسجد میں بھی پہلے سے اس کا خلاصہ بیان ہو جاتا ہے تاکہ جو سامعین ہیں ان کو تھوڑا پتہ بھی چلے کہ وہ کیا سن رہے ہیں اور کیا حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح 27ویں رات کا تو جشن نزول قرآن ہوتا ہے اور اس کا بھرپور ہمارا اجتماع ہوتا ہے، اس کا اہتمام ہم کرتے ہیں الحمدللہ۔
جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ افطاری کا بھی انتظام ہوتا ہے روزانہ، تو یہ لوگ احباب جو ہیں وہ خود اپنے طور پر کرتے ہیں یا کوئی خاص اس میں کوشش کی؟
ہاں نہیں، اس میں اپنے طور پر مختلف احباب اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور جس طرح وہ ڈیٹس طے ہو جاتی ہیں کہ کون کون کس کس دن وہ کرے گا تو وہ لوگ اپنے طور پہ ہی کرتے ہیں۔
یہ فرمائیے کتنے لوگ اندازن تراویح میں ہوتے ہیں؟
جی تراویح کی نماز میں ماشاءاللہ یہاں جہاں میں اعلام علاقے میں رہ رہے ہیں تو جو جتنی مساجد ہیں تقریباً الحمدللہ جو سارا سال میں جو گرمی بھی بڑھتی ہیں تو باقی جگہوں کی طرح یہاں بھی مساجد بھر جاتی ہیں، اور لیکن اس میں ایک یہ دیکھنے میں بات آتی ہے کہ پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں جو اہل ایمان ہیں وہ بڑے ذوق شوق سے آتے ہیں اور دوسرے عشرے میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کی وضاحت سے کہوں گا کہ یہ تراویح کی نماز سارے رمضان شریف کے لیے ہے، اور جو آپ پہلے 10 دنوں میں آتے ہیں اور مسجدوں کو بھر دیتے ہیں تو وہ یہ نہ بھولیں کہ اللہ کی رحمت ہر رات نزا دے رہی ہے، ہر رات اس کی رحمت تقسیم ہو رہی ہے اور ہمیں سارے ہی شب جو راتیں آ رہی ہیں اس میں پور بھرپور استفادہ کرنا چاہیے ہمیں۔
ہاں، اس میں میرا خیال تھوڑا سا یہ بھی مسئلہ ہے کہ باقی جو اسلامی ملک ہیں وہاں تو پورا دن پوری رات جو ہے وہ جی اسلامی انداز سے منائی جاتی ہے، اور یہاں پر جی ذرا لوگوں کو جابس کا بھی مسئلہ ہے۔
یہ بات بھی ہے بڑی قابل قدر بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو صبح میں اٹھ کے اپنے جاب پہ بھی جانا ہے اور پھر بھی اتنی لیٹ نائٹ تک جو تراویح کی نماز ہوتی ہے اس میں وہ شریک ہوتے ہیں، اللہ کریم یقیناً ان کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے وہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے اس میں.
جی ہاں, کیونکہ تراوی کے بعد اور سحری کے درمیان ہارڈلی دو تین گھنٹے کا ہی فرق ہوگا.
جی صحیح فرما رہے ہیں, صحیح فرما رہے ہیں, بہت کم ٹائم رہ جاتا.
یہاں الیگزینڈریا ورجینیا کے مقرر اور عالم ڈاکٹر ظفر اقبال نوری ماہ سیام کے انتظامات کی تفصیل بتا رہے تھے. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اسلام آباد پر امریکی سفارتکاروں کے ساتھ بدسلوکی کا الزام لگایا ہے. اس ہفتے ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی میں ایک عمومی سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ ہماری وزارت خارجہ کے عہدیداروں کے ساتھ بھی خراب سلوک کیا جا رہا ہے. ادھر امریکی وزیر خارجہ کی شکایت کے جواب میں پاکستانی محکمہ خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ایک ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کو امریکہ سے کوئی مخصوص نوعیت کی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے واضح کیا ہے کہ سفارتکاروں سے مبینہ ناروا سلوک کے بارے میں امریکہ کی طرف سے وزارت خارجہ کو ابھی تک کوئی باضابطہ شکایت موصول نہیں ہوئی ہے. خیال رہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بدھ کو کانگریس کو بتایا تھا کہ پاکستان میں تعینات امریکی سفارتکاروں سے مبینہ طور پر برا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. امریکی کانگریس کی امور خارجہ سے متعلق کمیٹی میں عوامی سماعت کے موقع پر مائک پومپیو نے کہا کہ سفارت خانے اور کونسل خانوں میں تعینات امریکی افسران سے پاکستان کی حکومت کا سلوک اچھا نہیں ہے. سماعت کے دوران پاکستان میں قید ڈاکٹر شکیل آفریدی کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں مائک پومپیو نے کہا کہ جب وہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کے سربراہ تھے تو انہوں نے اس بارے میں کام کیا تھا لیکن کامیابی نہیں ملی. امریکی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ 2018 میں امریکہ نے پاکستان کو فراہم کی جانے والی امداد میں کافی کمی کی ہے اور آئندہ سال اس میں مزید کمی آئے گی. ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ امریکہ نے رواں سال کے آغاز میں پاکستان کو فراہم کی جانے والی سیکیورٹی اعانت معطل کر دی تھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے اور ان کے بقول امریکی عہدیدار بھی یہ تسلیم کرتے رہے ہیں کہ سیکیورٹی اعانت خطے میں استحکام کے مشترکہ مقصد کے حصول میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ترجمان نے کہا کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کا خاتمہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ امریکی اعانت نے اس مشترکہ مقصد کے حصول میں مدد کی. واضح ہے کہ رواں 11 مئی کو پاکستان اور امریکہ نے ایک دوسرے کے ممالک میں تعینات سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کرنے کے لیے پابندیوں کے نفاذ پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارتی فوج نے بھارتی کشمیر متعین اپنے ایک افسر کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. سری نگر سے رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے.
بھارتی فوج نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں تعینات اپنے ایک افسر میجر لیتول گوگوئی کے برتاؤ کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. میجر گوگوئی نے گزشتہ بدھ کو شورزدہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے ایک ہوٹل کے عملے کے ساتھ اس وقت ہاتھاپائی کی تھی جب اس نے اسے ایک مقامی طالبہ کے ساتھ وہاں ٹھہرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا. میجر گوگوئی وہی بھارتی فوجی افسر ہے جس نے اپریل 2016 میں بھارتی پارلیمان کے ایک ضمنی انتخاب کے دوران پیش آئے سنگباری کے واقعات کے بیچ وادی کشمیر کے وسطی ضلع بڈگام میں ایک مقامی شال جولاہے کو اپنی گاڑی کے ساتھ باندھ کر اسے کئی گاؤں کی سڑکوں پر گھماتے ہوئے پتھراو کرنے والوں سے بچنے کے لیے ڈھال بنایا تھا. اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی جس کے بعد انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور کئی مقامی اور غیر مقامی سیاسی جماعتوں, سول سوسائٹی گروپس اور حقوق بشر کی تنظیموں نے فوجی افسر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا. لیکن فوج کی طرف سے کی گئی تحقیقاتی رپورٹ میں میجر گوگوئی کو نہ صرف بری کیا گیا تھا بلکہ فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے اسے شاباشی کا کارڈ دے دیا جس میں عسکریت مخالف مہم میں اس کی بہترین کارکردگی کا اعتراف کیا گیا تھا. جمعے کو سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے بتایا کہ میجر گوگوئی, جسے پولیس نے بدھ کو پیش آئے واقعے کے بعد عارضی طور پر حراست میں لیا تھا, کے خلاف کورٹ آف انکوائری بٹھا دی گئی ہے اور اگر اسے فوجی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا مرتکب پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اس سے پہلے بھارتی فوج کے سربراہ جنرل راوت نے جو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی حفاظتی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ریاست کے دورے پر ہیں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا اگر بھارتی فوج کے کسی افسر کو کسی جرم میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جاتی ہے اگر میجر گوگوئی غلط کیا ہے تو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اسے بہت جلد سزا دی جائے گی اور یہ ایسی سزا ہوگی کہ اس سے سب کو عبرت ملے گی مقامی پولیس واقعے کی الگ سے تحقیقات کر رہی ہے لیکن اسے مقامی سطح پر اس بات کے لیے سخت نکتہ چینی کا حد بننا پڑا ہے کہ اس نے میجر گوگوئی اور اس کے ساتھ ہوٹل پہنچنے والے ایک مقامی فوجی سمیر احمد ملا کو ایک نابالغ طالبہ کو ہوٹل پہنچانے پر گرفتار کرنے اور ان پر باضابطہ مقدمہ چلانے کے بجائے انہیں متعلقہ فوجی یونٹ کے حوالے کر دیا انسپکٹر جنرل آف پولیس ایس پی پانی نے کہا کہ اگرچہ لڑکی نے اپنے ابتدائی بیان میں پولیس کو بتایا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے فوجی افسر کے ساتھ ہوٹل میں کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی پولیس اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ برد و فروشی بلیک میلنگ یا جنسی استحصال کا واقعہ تو نہیں ہے اور آیا لڑکی بالغ ہے یا نابالغ یوسف جمیل وائس آف امریکہ سری نگر
بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ مغربی بنگال میں ایک تقریب کے دوران کہا ہے کہ میانمار پر دباؤ برقرار رہنا چاہیے کہ وہ روہنگیا لوگوں کو واپس لے نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ
بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے روہنگیا پناہ گزینوں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میانمار کی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ روہنگیا عوام کو اپنے یہاں واپس بلائے وہ مغربی بنگال کے شانتی نکیتن میں اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کی موجودگی میں بول رہی تھیں دونوں رہنماؤں نے شانتی نکیتن میں بھارت اور بنگلہ دیش کے مابین ثقافتی رشتوں کی علامت بنگلہ دیش بھون کا افتتاح کیا حسینہ واجد نے کہا کہ بنگلہ دیش میں 11 لاکھ روہنگیا پناہ گزین ہیں ہم نے انسانی بنیاد پر ان کو پناہ دی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وطن واپس جائیں ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ میانمار کی حکومت پر دباؤ بنائیں کہ وہ روہنگیا عوام کو واپس لے روہنگیا عوام کو پناہ دینے کے معاملے پر بنگلہ دیش اور بھارت میں اختلاف رائے ہے یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر مغربی بنگال کی حکومت اور نئی دہلی کے مابین بھی اختلافات ہیں مودی حکومت تمام روہنگیا پناہ گزینوں کو واپس بھیجنا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں ایک معاملہ زیر سماعت ہے جبکہ مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی پناہ گزینوں کی حمایت کرتی ہیں دہی اسنا انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے 2 روز قبل ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں نے رکھائن صوبے میں ہندو دیہاتیوں کا قتل عام کیا ہے نئی دہلی میں بیشتر سرکردہ شخصیات اس رپورٹ پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کے لیے ایسی رپورٹ جاری کی گئی ہے دہلی اقلیتی کمیشن نے اس رپورٹ کی مذمت کی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ روہنگیا دنیا کی سب سے مظلوم برادری ہے وہ قتل عام کیسے کر سکتی ہے
اور وہ جو غریب ہیں بیچارے جو مطلب مر رہے ہیں کبھی ہندوستان بھاگ رہے ہیں کبھی تھائی لینڈ بھاگ رہے ہیں کبھی ملیشیا بھاگ رہے ہیں اور بنگلہ دیش بھاگ رہے ہیں وہ سب جا کر کے ہندو قتل کریں گے قتل کرنا ہوگا جا کے بدھسٹ کو جو ان کو مار رہا ہے
انہوں نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے کارکنوں کو وہاں لے جایا گیا اور ان سے اپنے مطلب کی رپورٹ جاری کروائی گئی ان کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میانمار نے بھارت کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے ایک امریکی گروپ برما ٹاسک فورس نے بھی مذکورہ رپورٹ کی مذمت کی ہے سہیل انجوم وائس آف امریکہ نئی دہلی
امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے بیان پر کہ پاکستان میں تعینات امریکی سفارتکاروں سے برا سلوک روا رکھا جاتا ہے امریکی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پس پردہ مسئلہ کوئی اور ہے اور دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اس لیے دونوں کو تحمل سے کام لینا ہوگا ادھر پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ناروا سلوک کے بارے میں امریکہ کی طرف سے ابھی تک کوئی باضابطہ شکایت موصول نہیں ہوئی اس کے بارے میں انجم ہیرلڈ کل نے یہ رپورٹ تیار کی ہے
امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے ایسے بیان کے بعد کیا کسی بڑی زور آزمائی کی توقع رکھنی چاہیے اس سوال کے جواب میں جنوبی ایشیا کے لیے امریکہ کی سابق معاون وزیر خارجہ رابن رافیل کہتی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان مسئلہ تو کوئی اور ہے رابن کہتی ہیں کہ امریکہ کو شکایت ہے کہ پاکستان افغانستان میں حقانی نیٹ ورک کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف اس کی کارروائیوں کی پذیرائی نہیں ہوئی جس سے دونوں کی مایوسی میں اضافہ ہوتا ہے. رابن کہتی ہیں,
This isn't about the actual harassment. This is about the underlying problem. And, you know, I hope both
حقیقت میں یہ ہراساں کیے جانے کے بارے میں نہیں ہے, یہ تو کسی درپردہ مسئلے کے بارے میں ہے, اور مجھے امید ہے کہ دونوں فریق اس کے حل پر توجہ مرکوز رکھیں گے, نہ کہ اس کا رد عمل سفارتی عملے پر نکالیں گے. امریکی تھنک ٹینک میڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں قائم پاکستان سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ماوین وائن بوم کہتے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان تک رسائی کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے, اس لیے معاملہ اس حد تک نہیں جا سکتا. ڈاکٹر ماوین کہتے ہیں,
No, look, I think that there's too much at stake here to speak about a showdown.
نہیں, میرے خیال میں اتنا کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے کہ زور آزمائی کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. سو میرے خیال میں ہم اس کے کہیں قریب بھی نہیں ہیں, اور نہ ہی کوئی فریق اس کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے. مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کھلے عام اس طرح کے بیانات سے پہلے سے تناؤ کا شکار تعلقات مزید خراب تو نہیں ہوں گے؟ اس کے جواب میں رابن رافیل کہتی ہیں,
On a superficial level, of course, because it adds a burden,
ایسا سطحی طور پر تو یقیناً ہے, کیونکہ اس سے ایک بوجھ بڑھتا ہے دونوں فریقوں پر, تنظیمیں اور حکمت عملی کے بوجھ کے حوالے سے, اور اس سے تناؤ میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس سے درپردہ مسئلہ اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے, تو اس سے دونوں فریقوں کو اس درپردہ مسئلے سے پیدا ہونے والے تناؤ کو دور کرنے پر توجہ مرکوز رکھنی ہوگی, اور وہ مسئلہ افغانستان سے متعلق ہے. اسی بارے میں ڈاکٹر ماروین وائن بوم کہتے ہیں,
Which of course is very regrettable because it can go
ایسا یقیناً بہت افسوسناک ہوگا, کیونکہ یہ بہت دور تک جا سکتا ہے, اور پیشتر اس کے کہ یہ اپنے اثرات مرتب کرے, جس کا دونوں کو بعد میں بہت افسوس ہوگا. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے واضح کیا ہے کہ سفارتکاروں سے مبینہ ناروا سلوک کے بارے میں امریکہ کی طرف سے وزارت خارجہ کو ابھی تک کوئی باضابطہ شکایت موصول نہیں ہوئی ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوی کی ایک خصوصی سیل ٹیم کے 6 ارکان کو سن 2002 میں اپنے ایک ساتھی کو بچانے کی کوشش میں کیے جانے والے جرت مندانہ اقدامات پر اعلیٰ ترین فوجی اعزاز سے نوازا ہے. پینٹاگون سے وائس آف امریکہ کی کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
صدر ٹرمپ نے ریٹائرڈ ماسٹر چیف اسپیشل آپریٹر برٹ سلیبنسکی کو میڈل آف آنر سے نوازا, جو یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے صارفین نیوی سیل ہے.
Through your actions you demonstrated that there is no love more pure and no courage more great than the love and courage that burns.
آپ نے اپنی کاروائیوں سے ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی محبت اس محبت سے زیادہ خالص اور کوئی بھی جرات اس جرات سے بڑھ کر نہیں ہوتی جو حب الوطن امریکیوں کے دلوں میں بھڑکتی ہے. ہم آزاد ہیں کیونکہ آپ جیسے فوجی اپنا پسینہ, اپنا خون اور اپنی زندگیاں اگر ان کے پاس ہوں تو وہ ہماری اس عظیم قوم کے لیے قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں. یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. سلیبنسکی کا مشن افغانستان میں القاعدہ دشمن کے علاقے میں برف سے ڈھکے ایک پہاڑ پر تھا. تقریباً اس کے فوراً بعد جب ان کی ٹیم پر دشمن نے فائر کیا اور ان کے ہیلی کاپٹر نے کریش لینڈنگ کی, اس ہنگامی صورتحال میں سیل کا ایک رکن نیل رابرٹس ہیلی کاپٹر سے باہر گر گیا اور گروپ سے الگ ہو گیا. ایوارڈ حاصل کرنے والے برٹ سلیبنسکی کہتے ہیں, میں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس جائیں گے اور نیل کو بچانے کی ایک فوری کوشش کریں گے. یہ الفاظ تھے مسٹر سلیبنسکی کے, جو اپنے محدود عملے اور محدود اسلحے کی حامل ٹیم کے ساتھ پہاڑ پر واپس گئے.
A lot of things were not going in our favor, but I didn't think that I could wait until
بہت سے حالات ہمارے حق میں نہیں جا رہے تھے, لیکن میرا خیال تھا کہ میں ان کے اپنے حق میں ہونے تک انتظار نہیں کر سکتا تھا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ ہماری ٹیم کے ساتھی کے پاس اتنا وقت تھا. میں جانتا تھا کہ واپس جانا میرے لیے ایک یک طرفہ ٹرپ ہوگا. یہ الفاظ تھے ایوارڈ حاصل کرنے والے سلیبنسکی کے, جنہوں نے اپنی یونیفارم پر گولیوں کی بوچھاڑ کے دوران دستی بموں سے حملہ کرتے ہوئے, فضائی حملوں کی ہدایت دیتے ہوئے القاعدہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا اور پھر اپنے ٹیم کے شدید زخمی ساتھیوں کو نیچے پہاڑ کی ایک برف پوش چوٹی تک لے کر پہنچے. اور اب جب ان کے گلے میں اعزازی تمغہ ہے, ایک عشرے سے زیادہ عرصہ قبل ان کی ذاتی قربانی اور بہادری کی داستان دنیا کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بین الاقوامی تفتیش کنندگان نے جو جولائی سن 2014 میں مشرقی یوکرین کے اوپر ملائیشیا ایئر لائنز کی پرواز MH17 کو گرائے جانے کی تحقیقات کر رہے تھے، روسی ملٹری بریگیڈ کی نشاندہی کی ہے جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ جو میزائل طیارے کو مار گرانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا وہ اسی بریگیڈ سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ہالینڈ، یوکرین، ملائیشیا اور آسٹریلیا پر مشتمل مشترکہ تفتیشی ٹیم نے روس کے ملوث ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ لندن سے ہنری رجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی فرد جرم عائد کی جاتی ہے تو اس بات کا امکان نہیں کہ ماسکو تعاون کرے گا۔ تفصیلات کے ساتھ رضی احمد رسوی۔
مشرقی یوکرین کے اوپر جب پرواز MH17 کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے نتیجے میں 283 مسافر اور عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ طیارہ ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور جا رہا تھا۔ مشترکہ تفتیشی ٹیم یا JIT نے پہلے ہی ایسی شہادت جاری کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملائیشیا ایئر لائنز کے طیارے کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے روسی BUK میزائل سے نشانہ بنایا گیا تھا جو روس سے سرحد پار کر کے مشرقی یوکرین میں داخل ہوا تھا۔ تفتیش کنندگان نے جمعرات کے دن اعلان کیا کہ ان کے پاس ایسی شہادت موجود ہے جسے عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ تفتیش کنندہ نے کہا،
Today, the JIT concluded that the BUK missile launcher that was used to shoot down MH17...
آج JIT نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ BUK میزائل لانچر جو MH17 کو مار گرانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا وہ روسی مسلح افواج کی 53rd طیارہ شکن میزائل بریگیڈ سے چلایا گیا تھا۔ اعلیٰ استغاثہ نے کہا کہ تفتیش اپنے آخری مراحل میں ہے اور اپنی اس اپیل کو دہرایا کہ گواہ آگے آئیں اور شواہد پیش کریں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ان کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی۔ روس چونکہ کسی بھی بین الاقوامی ٹرائبونل کے قیام کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنی مستقل نشست کے بلبوتے پر روک سکتا ہے، مستقبل میں کوئی بھی مقدمہ امکانی طور پر ہالینڈ میں چلایا جائے گا جہاں سے یہ پرواز روانہ ہوئی تھی۔ ماسکو کسی طور بھی اس واقعے میں ملوث ہونے سے انکار کرتا ہے اور اس نے اشارہ دیا ہے کہ یوکرین کی ملٹری نے اس طیارے کو مار گرایا تھا۔ تاہم تفتیش کنندگان نے اس دعوے کی حمایت میں پیش کی جانے والی شہادت کو رد کر دیا ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو VOA، واشنگٹن۔
عراق کے دارالحکومت بغداد میں جمعرات کے روز خود کش دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ ایک فوجی ترجمان نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ یہ حملہ شہر کے شمال مشرقی شیعہ اکثریت کے مغربی علاقے میں ہوا۔ حملہ آور نے بارود سے بھری اپنی جیکٹ کو اس وقت دھماکے سے اڑا دیا جب سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے سقلاویہ پارک کے مرکزی دروازے پر روکا۔ بارودی مواد پھٹنے سے کئی افراد موقع پر ہی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ابھی تک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اس طرح کے حملے عموماً دہشت گرد گروپ داعش کی جانب سے کیے جاتے رہے ہیں۔ داعش اس سے قبل شیعہ مسلمانوں کو ہدف بنا کر کیے جانے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کرتا رہا ہے۔ لیبیا کے شہر بنغازی میں جمعرات کی رات ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ بم شہر کے سب سے بڑے ہوٹل تبستی کے نزدیک ایک سڑک پر پھٹ گیا۔ کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ بنغازی کو لیبین نیشنل آرمی کنٹرول کرتی ہے جو داعش اور القاعدہ سمیت شدت پسندوں سے نبرد آزما ہے۔ کینیڈا کی پولیس 2 مشتبہ افراد کو تلاش کر رہی ہے جو اونٹاریو کے ایک ریستوران میں جمعرات کی رات ایک بم دھماکے میں ملوث تھے۔ انہیں سیکیورٹی کیمرے میں دیکھا گیا جب وہ دھماکے سے پہلے ریستوران میں داخل ہو رہے تھے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ دھماکے میں 3 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ عوامی جمہوریہ کانگو کی حکومت کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ ملک کے دور دراز شمالی علاقے میں کشتی کے ایک حادثے میں 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نائب گورنر نے رائٹرز کو بتایا کہ تقریباً اتنے ہی لوگ حادثے میں زندہ بچے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کا فائدہ براہ راست عام لوگوں کو پہنچا ہے اور غیر ملکی کمپنیاں پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی لینے لگی ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تیزی سے فروغ حاصل کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع میں اضافہ ہوا ہے۔ حال ہی میں چین کی بڑی ای کامرس کمپنی علی بابا نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ اس سرمایہ کاری کو اگرچہ خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے مگر پاکستان میں پہلے سے موجود چھوٹی آئی ٹی کمپنیوں کو کچھ تشویش ہو چلی ہے۔ بائٹس فار آل کے کنٹری ڈائریکٹر شہزاد احمد کہتے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں ایک خوش آئند بات ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو ابھرتی ہوئی مقامی آئی ٹی کی جو انڈسٹری ہے وہ خطرے میں نہ پڑ جائے، اس قسم کی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔
ماضی میں پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ایک غیر محفوظ ملک تصور کیا جاتا رہا ہے مگر حال ہی میں اس تاثر میں تبدیلی آئی ہے اور خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت کو بہت ترقی ملی ہے۔ علی بابا کی آمد کتنی حوصلہ افزا ہے اس بارے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کے سابق وزیر اور حکمران جماعت کے رکن قومی اسمبلی اویس احمد لغاری کہتے ہیں،
آئی ٹی کے کمپنیز کے اوپر تو اس قسم کے بڑے پلیئرز کے آنے سے جی مختلف اثرات ہوتے ہیں، میرے خیال میں اوور آل ایک بہت ہی مثبت افیکٹ آئے گا، اس لیے کیونکہ اسی قسم کے جو پاکستان کے اندر جی اسٹارٹ اپس ہیں، جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں، ان کو پھر اس قسم کے بڑے جو پلیئرز ہیں ان کے مختلف جی پروڈکٹس کو اور ان کو سروسز کو بائی ان کر کے اپنے پلیٹ فارمز کا جو فٹ پرنٹ ہوتا ہے اس کو وسیع تر جی کرتے ہیں، تو علی بابا کے آنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک ویلیو ایڈیشن بھی ہوگی، میرے خیال میں ان کی ایکسپرٹیز ٹرکل ڈاؤن کریں گی، تو یہ بہت ایک خوش آئند چیز ہے۔ اور
لغاری پاکستان جیسے وسیع آبادی والے ملک میں آئی ٹی کے فروغ سے مطمئن ہیں۔
پاکستان کے اندر جب سے 3G اور 4G کی سروسز کا انعقاد ہوا ہے تو فاسٹ سپیڈ کی جو براڈ بینڈ انٹرنیٹ سروسز ہیں اور کنیکٹیویٹی ہے اس میں بہت خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایپلیکیشنز کا استعمال ہونا، مختلف ایپلیکیشنز کا، ای سروسز کا، ای کامرس کا بہت امپروو ہوا ہے اور اس کا جو حجم ہے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور جو اسمارٹ فونز ہیں جس کے اوپر یہ ای سروسز اور ای کامرس کی اپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں اس کا بھی پاکستان کے عام جو لوور مڈل کلاسز اور جو لوور کلاسز ہیں بلکہ یہاں تک کہ ان پڑھ لوگ بھی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی سیکنڈ ہینڈ سے تھرڈ ہینڈ سے فورتھ ہینڈ والا اسمارٹ فون آج اس کے ہاتھ میں ہے، جس کی اسکرین کی روشنی شاید کم ہو لیکن اس پہ سروسز آ رہی ہیں، اور وہ صرف کیونکہ سروسز اتنی آسان ہے استعمال کرنا تو وہ صرف اس کو اللیٹریٹ ہونے کے باوجود ان کو استعمال کر رہا ہے۔
پاکستان میں اب بھی بڑی آبادی دیہات میں مقیم ہے، وہاں انٹرنیٹ کی سہولت کے بارے میں شہزاد احمد کچھ زیادہ پر امید نظر نہیں آتے۔
بڑے شہروں سے ہٹ کر ذرا دیکھیے، آپ راول پنڈی سے ہی 100 کلومیٹر دور جا کے دیکھیے، آپ کو معلوم چل جائے گا کہ کنیکٹیویٹی کا معیار کتنا کمزور ہے۔ ماؤنٹین کمیونٹیز، ہمارا فاٹا، بلوچستان کا بہت بڑا حصہ، صدرن پنجاب کے بہت سارے شہر، آپ تو چھوڑیے، میں جس گاؤں میں اس وقت ہوں یہاں پہ سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے، یہاں پر کنیکٹیویٹی، اچھا انٹرنیٹ، اچھی کنیکٹیویٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔
تاہم اویس احمد لغاری کہتے ہیں کہ کنیکٹیویٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
میں جی پنجاب کے سب سے دور دراز علاقے کا بھی مکین ہوں، ڈیرہ غازی خان، وہاں ایک ہمارا ٹرائبل ایریا ہے، اس کا نام جی فورٹ منگو ہے، وہاں 4G سروسز اویلیبل ہیں، اور وہاں کا ایک بکریاں پالنے والا جو شیپرڈ ہے اس کے پاس میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک بہت ہی لو اور انفیریئر کوالٹی کا، لیکن ایک اسمارٹ فون ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کو میوزک کی اپلیکیشنز کو استعمال کر رہا تھا، تو اس سے زیادہ تو اور کوئی میرے خیال میں ثبوت نہیں ہو سکتا اس سے.
ہر نئے منصوبے نئے اقدام کے اچھے اور برے اثرات ہوتے ہیں. بات علی بابا کی پاکستان آمد کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوگی، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ملک میں موجود مقامی کمپنیاں علی بابا کے سحر سے کیسے محفوظ رہتی ہیں. مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
متعدد ترقی پذیر ملکوں میں جمہوریت انحطاط پذیر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوری سیاسی کلچر کا تقاضا ہے کہ ایک متحرک سول سوسائٹی کا شعبہ اور ایک غیر جانبدار میڈیا موجود ہو، تاکہ شہریوں کو سرکاری اداروں اور عہدیداروں کی کارروائیوں اور کارکردگی کے بارے میں اچھی طرح باخبر رکھا جائے. صرف اسی صورت میں شہری آزادانہ طور پر سرکاری پالیسیوں پر کھل کر اپنا اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں. تاہم معلومات کی آزادانہ ترسیل عامروں اور مستقبل کے ڈکٹیٹروں کے لیے ایک ناپسندیدہ شے ہے. لہذا اس صدی کی ابتدا سے تمام فنی ترقیوں کے باوجود جن سے معلومات تک رسائی اور سماجی رابطے میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے، معلومات کی ترسیل میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. ان میں انٹرنیٹ تک رسائی، موبائل فون کا زیادہ سے زیادہ حصول اور ڈیجیٹل میڈیا کے ایسے ذرائع شامل ہیں جنہیں بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے. حالیہ برسوں میں درجنوں حکومتوں نے پابندیاں عائد کرنے والے ایسے قوانین اور ضابطے منظور کیے ہیں جن سے سول سوسائٹی کی تنظیموں کو رجسٹر کرنے کی سہولت میں کمی آئی ہے، اور وہ آزادانہ طور پر سرگرم نہیں ہو سکتی یا غیر ملکی فنڈنگ حاصل نہیں کر سکتی. ساتھ ہی اخبارات اور رسالے، نشریاتی اور ڈیجیٹل نیوز کے ادارے یا وہ جو خبروں کی اشاعت اور رپورٹنگ کرتے ہیں ان پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، انہیں بند کر دیا جاتا ہے اور خاموش کر دیا جاتا ہے، جبکہ صحافیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے اور ان پر حملے کیے جاتے ہیں، انہیں حراست میں لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے. حقیقتاً فریڈم ہاؤس کے مطابق دنیا کی صرف 13% آبادی ہی آزاد پریس سے لطف اندوز ہوتی ہے، یعنی ذرائع ابلاغ کے ایک ایسے ماحول سے جہاں سیاسی خبروں کی کوریج آزادانہ انداز میں کی جاتی ہو، صحافیوں کے تحفظ کی ضمانت دی جاتی ہو، ذرائع ابلاغ کے معاملات میں سرکاری مداخلت کم سے کم ہو اور پریس پر کٹھن قانونی یا اقتصادی دباؤ نہ ہو. ساتھ ہی انٹرنیٹ استعمال کرنے والے تقریباً 67% افراد ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں حکومت، فوج یا حکمران خاندان پر تنقید سنسرشپ کا باعث بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارہ یعنی USAID 20 سے زیادہ ملکوں میں سول سوسائٹی کے لیے قانونی ماحول کو مستحکم کرنے میں مدد دے رہا ہے. ادارہ عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے جبر و استبداد، شہریوں کے لیے کام کرنے کے مواقع اور سول سوسائٹی کو مضبوط بنانے کی خاطر مقامی تنظیموں کے ساتھ کام کر رہا ہے. ساتھ ہی کارکنوں کے حقوق کو تقویت دینے کے لیے ان کی تنظیموں اور 27 ملکوں میں انصاف تک رسائی کی حمایت کرتا ہے. اور سول سوسائٹی غیر جانبدار میڈیا تنظیموں، بلاگرز اور سرگرم کارکنوں کو رہنمائی، وسائل اور فنی سہولتیں مہیا کرنے میں مدد دیتا ہے، تاکہ ان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکے اور ان کی آن لائن سیکیورٹی کا تحفظ کیا جا سکے. دو پر بہت کچھ لگا ہوا ہے. بعض ملکوں میں سول سوسائٹی اور میڈیا واحد ادارے ہیں جو اختیارات کے استعمال پر نظر رکھتے ہیں. USAID کے بہت سے پروگراموں کے تحت امریکی حکومت انہیں جاری اور ساری رکھنے کے لیے کام کرتی ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر اسکپ سسک۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے ایک اور بلٹن فیس بک پر پیش کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ایک بلٹن رات 11 بجے ٹویٹر پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔